أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد.
ایک اور بلندتر صلوات پڑھنے
میں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد.
جو حضرات ممبر سے قریب تر تشریف فرما ہو سکتے ہیں، بہتر ہے کہ ممبر سے قریب تر آ جائیں، صلوات پڑھتے ہوئے ممبر سے قریب تر آ جائیں. دیکھیے، یہ ایک بنیادی اصول ہے ذکر و ذاکری کا کہ ممبر سے فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. معنوی اعتبار سے بھی اور ظاہری اعتبار سے بھی. یہ ممبر جو ہے یہ کوئی معمولی اسٹیج نہیں ہے، یہ میراث پیغمبر ہے. ممبر ثقافت اسلامی میں ایک لازوال فروزہ مشعل ہے، جس مشعل کو، جس مشعل ذکر کو حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشن فرمایا ہے. اب یہ اسی مطلب پر گفتگو شروع ہو جائے گی تو پھر پوری گفتگو ممبر ہی کے عنوان سے ہو جائے گی. ممبر سے بہرحال فاصلہ نہ رکھیے، ممبر کی حفاظت بھی کیجیے اور ممبر سے دوری اختیار نہ کیجیے. ممبر ایک عظیم انسٹیٹیوشن ہے جسے پیغمبر اکرم، پیغمبر خاتم، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم
قائم فرمایا ہے، اور تاریخ ثقافت بشری میں، یعنی انسانوں کی اگر کلچرل ہسٹری لکھی جائے تو اس میں یہ ممبر ایک عظیم روحانی اور نورانی اور علمی اور عرفانی ٹریڈیشن کی علامت ہے.
سبحان اللہ.
اور اسی لیے حضور نے مسجد میں بھی ممبر نصب فرمایا، اور صحرا میں جہاں ببولے ہوتے ہیں وہاں بھی ممبر نصب ہو. یعنی صحرا میں ممبر نصب کرنے کے معنی یہ تھے. دیکھیے میں آپ کو یہ جملہ آپ کہی دوں پھر آگے بڑھوں. جو لوگ عربوں کی ہسٹری سے واقف ہیں, عرب کلچرل ہسٹری سے واقف, وہ جانتے تھے کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے بھی خطبہ دیتے تھے لوگ, ناقے پہ بیٹھ کے بھی خطبہ دیتے تھے, اور حضور سفر کے عالم میں تھے تو خود ناقے پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما سکتے تھے جو کہ عرب ٹریڈیشن میں شامل تھا. لیکن ناقوں کو الگ کر کے, کجاووں کو الگ کر کے, کجاووں کا ممبر بنا کر آپ نے اس انسٹیٹیوشن کو بنایا, اور صحرا میں ممبر اس لیے بنوایا تاکہ یہ بتا دیا کہ اگر صحرا کو ویرانے سے نکال کے آبادی کی رونق بخش سکتے ہو تو ممبر ہی سہارا بنے گا, کچھ اور سہارا نہیں بن سکتا. یہ ممبر عظیم تاثیر رکھتا ہے. بہرحال ظاہری طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی ممبر سے فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. تین مجلسوں کے وعدے ہوئے تھے. پہلی مجلس تو میں نے گزارش کی, دوسری مجلس میں نہ انجمن کا قصور ہے, نہ ادارے کا, نہ میرا قصور ہے. کچھ ایسا ایکسیڈنٹ ہوا وہاں پر, راستے میں اتنا ازدحام تھا کہ ممکن ہی نہیں تھا یہاں تک پہنچنا. اس لیے بہرحال پھر بھی میں آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں, اور یہ اعلان اس لیے کر دیا کہ لوگوں کے دلوں میں, ذہنوں میں بلا وجہ شکوک, شبہات و اعتراضات پیدا ہوتے ہیں, کبھی ادارے کی طرف سے, کبھی انجمن کی طرف سے, کبھی لانے والوں کی طرف سے کسی کے ذہن میں کوئی شبہ پیدا ہو. تو میں خود ممبر سے عرض کر دوں کہ کسی کا قصور نہیں تھا, قصور اس ترقی یافتہ ملک کا تھا کہ جو اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ابھی بھی اتنی سرعت نہیں ہے کہ تیزی سے راستے کھل جائیں اور لوگوں کو زحمت نہ ہو. چونکہ سلسلہ کلام منقطع ہو گیا اس لیے میں نے آج آیت بھی تبدیل کر دی, ورنہ ارادہ یہ تھا کہ اسی آیت پہ گفتگو ہوگی. لیکن قرآن مجید ایک مسلسل کتاب ہے, اس لیے آیت کے بدل جانے سے مضمون نہیں بدل جاتا. یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں تسلسل کے ساتھ تجلی ہے, تجلی میں کہیں انقطاع نہیں ہے, کہیں تفاوت نہیں ہے, کہیں خلل نہیں ہے. آج میں نے اس لحاظ سے اس آیت کا انتخاب کیا کہ یہ مجلس معنون اور منسوب ہے ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام, امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. چونکہ آپ کا خاص لقب ہے رضا, اور اس آیت میں بھی نفس راضیہ مرضیہ کا تذکرہ ہے, تو اس لیے ایک خاص مناسبت ہے اس آیت کی ذکر حضرت امام ثامن علیہ الصلاۃ والسلام سے. نفس مطمئنہ ہر انسان کامل نفس مطمئنہ رکھتا ہے, ہر انسان کامل. لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر انسان کامل نہیں ہوتا, لیکن ہر انسان کامل نفس مطمئنہ رکھتا ہے. مگر اس کے باوجود جو نفوس قدسیہ ہیں ان میں بھی مراتب ہیں. قرآن مجید گواہ ہے, خود قرآن مجید کا اعلان ہے, تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. اللہ اپنے رسولوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ہمارے رسول ہیں, سب ہمارے بھیجے ہوئے ہیں, مگر ان میں بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی. تو جو انبیاء اور مرسلین کا سلسلہ ہے اس میں بھی باہم فضائل اور مراتب میں تفاوت ہے، اور جو ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ ہے اس میں بھی بعض کو بعض پر بعض حیثیتوں سے فضیلت حاصل ہے۔ جوہر علم و عصمت میں سب برابر ہیں، عصمت تو شرط اول ہے، اللہ کی طرف سے آنے والے ہر نبی، ہر رسول اور ہر امام کے اندر یہ دو چیزیں بنیادی طور پر پائی جائیں گی، علم اور عصمت۔ ہم ان ائمہ کو اسی لیے امام مانتے ہیں کہ ہم نے ان کے پاس علم پایا اور ان کے اندر عصمت دیکھی۔ کوئی پوچھے دلیل، یہ دلیل کیا ہے، آپ کیوں امام رضا کو امام مانتے ہیں؟ دلیل یہ ہے کہ ہم نے اس امام کو معصوم دیکھا اور اس امام کے پاس علم دیکھا۔ اب دیکھیے، بحثیں تو بہت ہیں، وقت کوتا ہے، لیکن میں کم از کم عناوین ذکر کرتا ہوا آگے بڑھوں۔ جو مشکلات ہیں ہمارے سامنے، عام انسانوں کے سامنے، ان میں سے ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں، سچے بندوں، اللہ کے نبیوں، رسولوں، ولیوں، اماموں کی مکمل تاریخ لکھی ہی نہیں گئی۔ ہسٹری کے نام پر جو کچھ پایا جاتا ہے زیادہ تر وہ سیاسی اقتدار کے تابع ہے، دربار اور سرکار کی تاریخیں لکھی گئی ہیں۔ جن لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اسلامی ثقافت کی تاریخ کی خدمت کی، عام تصور، وہاں بھی آپ یہ دیکھیے کہ دو شخصیتوں کو اگر سامنے رکھا جائے، ایک مامون اور ایک امام رضا۔ مامون کی حیثیت کیا ہے؟ دنیاوی بادشاہ۔ امام رضا علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے؟ فرزند رسول، انسان کامل، حجت حق، امام برحق، امام علی الاطلاق۔ سب مانتے ہیں کہ امام تھے، علم میں، تقوی میں، خدا کی طرف بلانے والوں میں ان کی حیثیت نمایاں ہے۔ مگر ہمارے بر صغیر ہندوستان سے اسلامی تاریخ و ثقافت و سیرت نگاری کی خدمت کرنے والے مولانا شبلی کا قلم جب چلا تو المامون تو لکھی انہوں نے، الرضا نہیں لکھ سکے۔ رجحان دیکھ رہے ہیں آپ، بہت محنت سے انہوں نے المامون لکھی۔ یعنی مسلمان کا رجحان کس کی طرف ہے؟ دنیاوی بادشاہت۔ یہی مشکل روز اول سے رہی ہے۔ بہت سے لوگ داخل ہی ہوئے تھے اسلام میں نبوت کی خاطر نہیں، بادشاہت کی خاطر۔ روز اول سے یہی مشکل تھی، اور وہ مشکل اگر دل و دماغ کا صحیح تزکیہ ہو جاتا تو دور ہو سکتی تھی، مگر وہ صحیح معنی میں تزکیہ نہیں ہوا۔ تو رجحان، یعنی 1200 برس، 1300 برس، 1400 برس بعد بھی جب اسلامی ثقافت کی کڑیاں جوڑی جا رہی ہیں تو المامون لکھی گئی، الرضا نہیں لکھی گئی۔ اور ہمارے یہاں، یعنی مسلمان مورخ کا قلم کس کا وفادار ہے؟ تخت کا، تاج کا، خزانے کا، دربار کا، سرکار کا، حکومت کا، سیاسی اقتدار کا، اللہ کا، رسول کا، امام کا، علم کا، روحانیت کا، نورانیت کا، للہیت کا، اس کا وفادار نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑی مشکل ہے۔ یہی وہ مشکل ہے کہ مثلاً ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سوان عمریوں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت طیبہ میں جو تاریخوں کا اختلاف ہے مثلاً، خود ہمارے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ ولادت ہو یا تاریخ شہادت، اب تین تاریخیں تو مجھ ہی کو یاد ہیں اس وقت، لیکن اور بھی اقوال مل جائیں گے. 17 سفر جو گزر چکی، آخر سفر جس کی مناسبت و رعایت سے آپ یہ مجلس منعقد کر رہے ہیں اور آج شبیہ تابوت برآمد کریں گے، اور 11 ذی القعدہ میں حضرت کی ولادت ہے، اور 23 ذی القعدہ بھی حضرت کی شہادت کی تاریخ ہے بعض معتبر روایتوں میں. تو اب تین اقوال ہو گئے. امام کی شخصیت اپنے دور میں جانی پہچانی شخصیت تھی نا، یعنی سیاسی اور ظاہری اعتبار سے بھی تو عظمت کی حامل تھی. آخر مامون نے ولی عہد بنایا تھا، تو کسی مملکت کے ولی عہد کی تاریخ وفات صحیح منضبط نہ ہو پائے، کیا تاریخ کا المیہ ہے؟ اس کے معنی ہے کہ تاریخ ان کی وفادار نہیں ہے، تاریخ کو ان کی تذکرہ نگاری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ ہماری تاریخ کی بنیادی کمزوری، اور اسی لیے آج کی تاریخ تک، آج کے دن تک، اس عہد تک اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تاریخ نگاری اور تذکرہ نگاری کے سلسلے میں بہت سی الجھنیں ہیں، اور ایسی الجھنیں ہیں کہ جو عام طور پر حل کی نہیں جا سکتی جب تک کہ حضرت حجت علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور نہ ہو جائے. اس لیے ایک بات تو یہ ذہن عالی میں رکھا کریں کہ تاریخی اختلافات پر آپس میں اختلاف نہ پیدا کر لیا کریں.
سبحان اللہ،
ایک مزاج بنا ہے، یہ کلچر، تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے، تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے، کسی عالم نے وہ لکھ دیا، کسی عالم نے یہ لکھ دیا، اب آپ آپس میں اختلاف نہ کریں. تاریخ سے کیا تعلق ہے؟ تاریخ سے کیا تعلق ہے؟ ان زندہ کرداروں کو اپنی زندگی کے متن سے جوڑ کر رکھیے.
سبحان اللہ.
جو اس سے پہلے میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ غالباً ڈاکٹر طاہر صاحب کے یہاں کی مجلس تھی، اسی وقت مجھ سے سوال کیا گیا کہ آخر زندگی سے قرآن مجید کا رابطہ کیسے قائم کریں. تو میں نے ایک جملہ، وہ پوری تقریر تھی لیکن ایک جملہ عرض کر دوں، قرآن مجید میں جتنے کردار ہیں، جناب موسیٰ کا تذکرہ ہے، جناب عیسیٰ کا تذکرہ ہے، حضرت آدم کا تذکرہ، نوح علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت ابراہیم، سارے تذکرے ہیں. کسی تذکرے میں سن، تاریخ، مہینہ کچھ ہے قرآن میں؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، خاکم بدہن، نعوذ باللہ. جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نگیٹو بات درمیان میں آ جاتی ہے تو زیادہ یاد رہ جاتی ہے. کیا جبرائیل بھول گئے تھے؟ یا حق سبحانہ و تعالیٰ سے یہاں پر یہ بات رہ گئی؟ قرآن کلام حق ہے. آپ جب تذکرہ کر رہے ہیں، نحن نقص علیک احسن القصص، جب قصے بیان کر رہے ہیں، تو آپ تاریخ اور دن اور سن کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ یہاں پہ بہت سے اسرار ہیں، ایک دو نہیں، بہت سے اسرار ہیں. مگر سامعین گرامی، ایک جملہ یاد رکھیے گا، اور آج کم سے کم گرہ میں باندھ کے لے جائیے گا، دل پر نقش کر لیجئے، دماغ میں محفوظ کر لیجئے. قرآن مجید میں کسی نبی، کسی ولی کا تذکرہ اگر ہوا ہے، تو آپ اس تذکرے کو ماضی کی تاریخ میں تلاش نہ کریں، آپ زندگی کے دامن میں اور اپنی ذات کے اندر تلاش کریں، تب قرآن مجید کا رابطہ آپ سے برقرار ہوگا. آپ کی ذات سے تعلق ہونا چاہیے. اب ذرا سا یہ جملہ یعنی کیا؟ آدم کو آپ ماضی میں تلاش نہ کریں, اس نے آدم کئے ہزار سال ہوئے آدم کو گزرے ہوئے, کس آدم کی بات کر رہے ہیں آپ؟ آدم نہیں ہیں آپ, کیا ہیں آپ؟ آدم ہیں. قرآن نے جس آدم کا تذکرہ کیا ہے اس کے ایک مصداق خود آپ بھی ہیں. اپنے اندر آدم کو تلاش کیجئے. اب آپ کہیں گے اپنے اندر کیسے آدم کو تلاش کریں؟ پہلی بات ہوئی کہ واقعاً آپ آدم ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ آدم کی صفت کیا تھی. آدم, اپنے اندر آدم تلاش کیجئے اور اپنے اندر شیطان تلاش کیجئے, اور اپنے اندر کے شیطان کو شکست دے دیجئے اور اپنے اندر کے آدم کو فتح عطا کیجئے. یہ خوب پیدا کیجئے. کیسے؟ آدم کی صفت کیا تھی اور شیطان کی صفت کیا ہے؟ آدم کی خصوصیت یہ بیان ہوئی ہے قرآن میں کہ آدم سے غلطی ہوئی.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اور جب اللہ نے کہا کہ آدم تم سے غلطی ہوئی, فوراً سر جھکا کے لیا, کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں, استغفار کرتا ہوں, اپنی غلطی مان لی, سر جھکا. یہ ہے آدم.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
شیطان سے کہا تو نے نافرمانی کی, اس نے غلطی نہیں مانی, سرکشی کی اور اپنی غلطی کی توجیہیں کرنے لگا, دلیلیں پیش کرنے لگا, بحث کرنے لگا, مباحثہ کرنے لگا. یاد رکھیے, جب آپ کی طبیعت میں کسی غلطی پر بحث کرنے کی کیفیت پیدا ہو, سمجھیے شیطان سر ابھار رہا ہے. یہی شیطانت ہے. شیطانت کیا ہے؟ کبر, تکبر اور غلطی پر اصرار. آدمیت کیا ہے؟ غلطی پہ سر جھکا کے توبہ کر لینا. جب آپ اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لیں گے, جہاں اپنی غلطی ہوئی, غلطی پہ کیسا اصرار, کیسا غلطی پہ اصرار کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ غلطی ہوئی, سوری, توبہ. توبہ سے آدم کا سر بلند ہوا, جھکا نہیں. توبہ کی بنا پر آدم دوبارہ جنت کے مستحق ہوئے, جنت سے دور نہیں رکھے گئے. سرکشی کی بنا پر شیطان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم ہو گئے. تو سرکشی, بحث, مباحثہ, بیجا, یہ کام آنے والی چیز نہیں. یہ درمیان یہ سب تمہید ہے, حالانکہ آج تو دیر میں مجلس شروع ہوئی ہے, مگر بہرحال تمہید برداشت کر لیجیے گا تیزی سے. یہ چونکہ اہم مسئلہ ہے. نوح, نوح آپ کے اندر ہیں, انہیں جگائیے. نوح کا کیا کارنامہ تھا نمایاں؟ ایک ایک مثالیں عرض کر رہا ہوں ورنہ بہت سی چیزیں. نوح کا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے پوری قوم کو بچانے کے لیے کشتی بنائی. آپ اگر کسی ایک شخص کو بھی جو کسی مشکل میں مبتلا ہو اس کی مدد کریں, اس کی مشکل سے نکال لیں, تو یہ آپ نے گویا اپنے اندر کے نوح کو ڈسکور. آپ نوح کو اپنے اندر تلاش کریں. ہسٹری میں کیا جا کے تلاش کریں؟ قرآن مجید میں نوح کا نام آیا, اب آپ ہسٹری پڑھ رہے ہیں. نوح کب تھے, کہاں تھے, کیسا طوفان تھا, کیسی کشتی تھی, کس پہاڑ پہ ٹھہری تھی. ارے وہ اس وقت کی زندگی میں, اس وقت جو تلاتم برپا ہے, اس وقت جو طوفان اٹھ رہا ہے, اس طوفان میں کسی ایک انسان کو بھی اگر آپ نے ہاتھ پکڑ کے ساحل مراد تک پہنچا دیا تو آپ نوح کے مصداق ہو گئے. اسی لیے جن حضرات نے قرآن مجید کی باطنی تفسیر لکھی ہے, وہ کہتے ہیں وہ نوح جو قرآن مجید میں ہے, باطن اس کا ذات گرامی حضرت ابو عبداللہ الحسین ہے. حسین اصل میں نوح ہیں, جنہوں نے تمام عالم بشریت کو کفر و شرک و بدعت و ضلال و گمراہی سے نجات دے کر ساحل مراد تک پہنچایا. حضور نے جو فرمایا تھا کہ حسین کشتی نجات ہیں, یعنی کیا؟ حسین خود کشتی نجات. حضرت ابراہیم، ابراہیم آپ اپنے اندر تلاش کیجیے، ابراہیم کا کیا کام تھا؟ بہت سے کام تھے، میں تو ایک ایک مثالیں دے رہا ہوں، ظاہر ہے کہ اسی پہ اگر آپ کے پاس سوچنے والا ذہن ہے، مطالعہ کرنے کا ذوق ہے، تو آپ خود تلاش کریں گے کہ اور کیا کیا صفتیں ہو سکتی ہیں. ہر نبی کے تعلق سے ایک بات کہتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا ہوں. حضرت ابراہیم کی خصوصیت کیا تھی؟ بہت کئی خصوصیتیں تو قرآن مجید میں ہیں. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، یا علیہ و علی نبینا الصلاۃ والسلام، حضرت ابراہیم کے کئی خصوصیات ذکر ہوئے ہیں قرآن مجید میں، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، حق سبحانہ و تعالیٰ نے حکم فرمایا فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں. تو جناب ابراہیم کے خصوصیات میں کیا تھی باتیں؟ ایک بات یہ تھی کہ انہوں نے بت شکنی کی، انہوں نے قرآنی منطق اور انسانی منطق، حقیقی منطق، حقیقی استدلال و برہان سے کام لیا. انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ڈوب جانے والوں کو اپنا رہبر نہیں بناتے، خدا نہیں بناتے، معبود نہیں بناتے. انی لا احب الافلین، ہم ڈوب جانے والوں کو سے محبت نہیں کرتے. یہ سب خصوصیات جناب ابراہیم ہیں. تو یہ سب خصوصیتیں ہم میں بھی ہونی چاہیے. جس نے بھی اپنے اندر حق پسندی اور حق پرستی پیدا کر لی، جس نے بھی اپنے دل اور دماغ کے اندر بیٹھے ہوئے بتوں کو توڑنے میں کامیابی حاصل کر لی، گویا اپنے اندر کے ابراہیم کو ڈسکور کر لیا. تو پھر عرض کر رہا ہوں کہ خدا را، یہ یاد رکھیں، خدا را آپ قرآن مجید کے کرداروں کو تاریخ میں نہ تلاش کریں. اگر خود کسی منزل تک پہنچنا ہے اور اپنے اندر نفس سے مطمئنہ کی کیفیت پیدا کرنی ہے، تو قرآن کے تمام کرداروں کو اپنے اندر ڈسکور کریں. میں نے پہلی منزل میں کہا اچھے برے سب ہمارے ہی اندر، ابو طالب بھی ہیں ہمارے ہی اندر، ابو لہب بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم باطل پرستی شروع کر دیں، حق کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، تو ابو لہب ہونے کے مصداق ہیں. اگر ہم دنیا کے مال و دولت اور اپنی آل اولاد پر بھروسہ کریں، تو سمجھنا چاہیے قرآن ہم ہی کو کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ہاں ٹوٹ جائیں ابو لہب کے، جو کچھ اس نے کمایا اس کے کام آیا، یہ صرف ابو لہب کے لیے تھا؟ کسی کا کچھ کمایا ہوا دھن دولت کام نہیں آئے گا جب تک کہ وہ راہ حق میں صرف نہ ہو. کسی کا، ایک ابو لہب کے لیے تھوڑی ہے خاص. اور خدا کے مقابلے میں، بات ہے خدا کے مقابلے میں، خدا کو چھوڑ کر خدا کے مقابلے میں، حجت خدا کے مقابلے میں، کوئی اپنے اقتدار اور اپنے مال اور اپنے خزانے اور اپنے دھن دولت اور اپنے دنیاوی وسائل پر بھروسہ کرے، یہی ابو لہب ہے. سوچنا چاہیے کہ یہ اسی کے لیے آیت ہے، یہ سورہ اسی کے لیے ہے. اگر تمام دولت رکھنے کے باوجود حق پر لٹانے کا جذبہ رکھتا ہو، تو وہی ابو طالب ہے. وہی ابو طالب. ان تمام کرداروں کو اپنے اندر ڈسکور کریں، یہ ہے قرآن سے وابستہ ہونے کا. تو اب اس تمہید کو یہاں روکتا ہوں، کافی ہے. آج جو آیت میں نے عنوان قرار دی، اس عنوان میں بنیادی مضمون نفس مطمئنہ اور مقام رضا کا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف. کس کیفیت کے ساتھ؟ بس ایک لفظ میں رضا کے ساتھ. تو خدا سے راضی ہو، خدا تجھ سے راضی، یہ رضا کا رشتہ درمیان ہے. اصل نفس مطمئنہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس کے وسائل کچھ ہمیں بھی تو سکھائے گئے ہوں گے، بتائے گئے ہوں گے. نفس سے مطمئنہ تو بلند ترین منزل ہے، ابتدا اس کی ہوتی ہے تزکیے سے، تزکیہ نفس، نفس کو پاک کیا جائے، پروان چڑھایا جائے، پاک کیا جائے، پروان چڑھایا جائے. دیکھیے لفظ تزکیے سے متعلق بہرحال مجلس میں آج بھی مجھ پر کرم فرمایا ہے ہمارے برادر مکرم جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید رضا حیدر صاحب رضوی، پروردگار ان کا سایہ برقرار رکھے اور انہیں صحت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے، توانائی عطا فرمائے. جس خلوص سے یہ خدمت کرتے ہیں اس کی بنا پر مجھے ان سے بہت محبت ہے. مجھے اندازہ ہے کس خلوص سے یہ مکتب اہل بیت کی اور ملت جعفریہ کی خدمت کرتے ہیں. اور بہرحال یہی کیفیت ہمارے عزیز مکرم جناب مولانا حسن عباس صاحب قبلہ کیے، پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ کرنا اور زیادہ سے زیادہ مومنین ان سے استفادہ کریں. تزکیہ نفس کا عمل، اب یہاں پر اس آیت سے بھی مربوط کر دوں گفتگو کو جو پرسوں میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا اور آج کی. نفس، لفظ تزکیہ پہلے خیال ہے، تزکیے کے دو معنی ہیں، ایک ہے صاف کرنا، پاک کرنا، اور ایک ہے پروان چڑھانا، پرورش کرنا. نشو و نما تزکیے میں بنیادی معنی نشو و نما کے ہیں، یہ ذہن میں لے کے جائیے گا آج تاکہ اس لفظ اور اس معنی سے محبت پیدا ہو جائے. بنیادی معنی اس روٹ ورڈ میں نشو و نما کے ہیں. چنانچہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک جملہ بہت مشہور ہے، آپ نے فرمایا العلم یزکو، یعنی خرچ کرنے سے، صرف کرنے سے، علم بانٹنے سے بڑھتا ہے. یزکو یعنی بڑھتا ہے، واضح. جیسے درخت پروان چڑھتا ہے، بیج بوتے ہیں آپ، پھر وہ اخوا پھوٹتا ہے، پھر تنا نمودار ہوتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، یہ ہے تزکیہ. اچھا، اب پیڑ نشو و نما پا نہیں سکتا اگر اس کی جڑ میں خس و خاشاک زیادہ ہوں، نامطلوب چیزیں ہوں، بہت زیادہ ایسی گھاس اگائے جو اس درخت کے لیے مناسب نہیں ہے، تو درخت کی نشو و نما رک جائے گی. اس لیے درخت کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے کہ اس نامطلوب چیز کو ہٹایا جائے وہاں سے، درخت کی جڑ سے وہ گھاس، وہ خس و خاشاک دور کیا جائے جو درخت کو پروان چڑھنے میں، بڑھنے میں، زندہ رہنے میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں. تو لازمی طور پر صاف کرنے کا مفہوم تزکیے کے ساتھ شامل ہو گیا. حق سبحانہ وتعالی نے جو آپ کو پیدا کیا ہے، آپ نفس نفیس لے کر آئے ہیں، نفس کثیف لے کر نہیں آئے ہیں. اللہ نے جو، اللہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، اللہ حسین ہے، اللہ پاک ہے، اللہ طاہر ہے، اللہ کی طرف سے جو چیز آتی ہے طاہر آتی ہے. آپ کو جو نفس ملا ہے بنیادی طور پر یہ گوہر نفس، یہ جوہر نفس، یہ نفس نفیس ہے، یہ نفس کثیف نہیں ہے، یہ نفس غلیظ نہیں ہے، یہ نفس ناپاک نہیں ہے، نفس پاک لے کر آئے ہیں. دنیا میں آنے کے بعد علائق دنیا اس نفس کو آلودہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پروردگار حکم دیتا ہے نفس کو پروان چڑھاؤ، نشو و نما بخشو، پروان چڑھاؤ، ترقی دو نفس کو، نفس کو ترقی دینے کی راہ میں جو کانٹے ہیں انہیں ہٹاؤ. اس لیے تزکیے میں دونوں معنی شامل ہیں، ایک اصل معنی ہے پروان چڑھانے کے. نفس جو ملا ہے مٹانے کے لیے نہیں ملا ہے، زندہ رکھنے کے لیے ملا ہے. لیکن اس نفس کو زندہ رکھنے کے لیے وہ آداب، وہ شرائط، وہ اطوار، وہ اقدار، وہ قیم، وہ چیزیں، وہ اخلاق سیکھنے پڑیں گے کہ جس سے واقعی نفس کی زندگی وابستہ ہے، اور ان چیزوں سے دور رہنا پڑے گا کہ جو اس کو آلودہ کر سکتے ہیں. نفس کی تشبیہ آئینے سے بھی دی گئی ہے. آئینے کے اوپر گرد و غبار ہو تو آئینے میں عکس نظر نہیں آئے گا، تجلی نمایاں نہیں ہوگی. اس لیے اس آئینے کو صاف کرنا پڑے گا. اس لیے صاف کرنے کا مفہوم، پاک کرنے کا مفہوم بھی لفظ تزکیہ میں آ گیا. ورنہ اصل مفہوم تزکیے کا کیا ہے؟ پروان چڑھانا. یہ نفس کس طرح پروان چڑھتا ہے؟ شیر کا گوشت کھانے سے، زیادہ گوشت کھانے سے، زیادہ غذا کھانے سے. غذا کھانے سے تو نفس مردہ ہو جاتا ہے. نفس مردہ ہوتا ہے زیادہ غذا کھانے سے. یہ جو غذا زمین سے اگی ہوئی ہے یہ سب اس بدن کی غذا ہے، نفس کی غذا نہیں. نفس کی غذا، اور جو چیز جہاں کی ہوتی ہے وہیں سے اس کی غذا آتی ہے. تو یہ جو بدن ہے، جسم ظاہری، یہ جسم بنا ہے انہی ایلیمنٹس سے جو زمین سے، جو زمین میں پائے جاتے ہیں. اسی لیے اس بدن کو بدن خاکی کہتے ہیں. تو یہ چونکہ بدن بدن خاکی ہے، اس لیے اس بدن کی ہر غذا بھی خاک سے روئیدہ ہوتی ہے. لیکن چونکہ روح ادھر سے القا ہوئی تھی، روح نفس رحمانی ہے، نفخ روح اوپر سے روح آئی ہے، تو روح کی غذا بھی اوپر سے آتی ہے. اس لیے نفس کو پروان چڑھانے کے لیے اس غذا پہ بھروسہ نہ رکھیے گا. نفس کو پروان چڑھانے کے لیے دو ہی چیزیں ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. نفس کی غذا ہے علم، اور نفس کے لیے آب ہے محبت. دو ہی چیزیں تو چاہیے ہوتی ہیں، روٹی پانی، دانا پانی، کھانا پانی. نفس روح کا کھانا کیا ہے؟ علم. روح کا پانی کیا ہے؟ محبت. اسی لیے قرآن مجید نے دو چیزوں پہ زور دی ہے. میں نے پہلی مجلس میں کیا عرض کیا تھا؟ اسلام دین علم و محبت. قرآن مجید کا پیغام علم اور محبت ہے، اور انسان انسان بنا رہ سکتا ہے صرف دو ذریعے سے، یا علم سے یا محبت سے. جس جس طرح سوچ لیجیے. اب اگر نفس کو پروان چڑھانا ہے تو دونوں چیزیں ضروری ہیں. خوب علم حاصل کیجئے اور علم برائے علم حاصل کیجئے. توجہ رکھیے گا، ایک جملہ کہہ دوں. آج کل ماں باپ شروع سے بہت ہم و غم ان کا ہوتا ہے، بیٹا پڑھ لے ورنہ کھائے گا کیا، روٹی کیسے کمائے گا. علم کا روٹی سے کوئی تعلق نہیں. دس سے ادب جوڑ کے عرض کرنا، اس پہ جتنی ڈبیٹ کیجئے چاہیے گا کر لیجئے گا مجھ سے. آج کل 99.99% ذہنوں میں یہ ہے کہ جو میں پہلی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ یونیورسٹی پوری ڈیزائن ہوتی ہے، سلیبس ڈیزائن کیا، کریکولم بنایا جاتا ہے. صرف کس لیے؟ تاکہ آپ کسی کمپنی کے لیے مناسب پرزے کے طور پر استعمال ہونے کے لائق بن جائیں. اس میں نالج اور وزڈم کا دخل نہیں ہوتا. مگر خدا را یہ آج سمجھ کے جائیے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں صاف صاف ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو، علم وہ چیز ہے جس کو حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسے ذخیرہ کر دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے اس کے سرچشموں تک جاؤ، اس کے ذخیروں تک جاؤ اور علم حاصل کرو. اور یہ رزق جو ہے ظاہری مادی، اس رزق کو اللہ نے خود تقسیم کر دیا ہے اور خود ضمانت لی ہے. رزق تمہیں مل کر رہے گا، رزق وہ دے کر رہے گا، وہ اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، لیکن علم تمہیں حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. اس لیے حضرت نے فرمایا طلب العلم
اوجب من طلب المال, علم حاصل کرنا مال حاصل کرنے سے زیادہ بڑا واجب ہے. اس کی طرف سے ہماری توجہات ہٹ گئی ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ دو علماء تشریف فرما ہیں, ہو سکتا ہے اور حضرات بھی ہوں لیکن چونکہ وہ لباس میں نہیں ہیں تو مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں, مگر یہ دو حضرات تشریف فرما ہیں اور چونکہ ان کو مجھ پہ اعتماد ہے, مجھے ان پہ اعتماد ہے, اس لیے مجھے یقین ہے کہ میرے جملوں کا یہ کوئی اور معنی نہیں لیں گے. جس اسپرٹ سے میں کہہ رہا ہوں وہی سمجھے جائیں گے, بات وہی سمجھی جائے گی. ہم جس دور میں جی رہے ہیں آج, صرف یہ سیکولر سائنسز اور سیکولر ایجوکیشن میں جو نالج کی برانچز پڑھائی جا رہی ہیں ان کی بات نہیں ہے, افسوس یہ ہے کہ اصلاً تحصیل علم و طلب علم کا رشتہ روزی روٹی ہی سے جڑ کر رہ گیا ہے. یعنی دین کو بھی تو ایک انڈسٹری بنا لیا گیا. بہت سے لوگ سوچتے ہیں ہمارا بچہ جو ہے ایڈمیشن نہیں ہو سکا اس کا میڈیکل میں, انجینئرنگ میں ٹرائی کیا وہاں نہیں ہو سکا, کہیں نہیں ہو سکا تو چلو یہ بھی تو ایک لائن ہے اب اس میں ڈال دو. یعنی یہ بھی ایک لائن ہے. کون سی؟ مولویت پڑھ لے گا تو بھی کھا کما لے گا, جی تو لے گا. اگر بنیاد ہی اس تصور کے ساتھ رکھی گئی کہ کھا کما لے گا جی لے گا, تو قربتاً اللہ کی نیت تو وہیں ختم ہو گئی. دین کا, ریلیجن کا اسپریچولیٹی سے رشتہ تو وہیں ختم ہو گیا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل ریلیجن الگ ہے, اسپریچولیٹی الگ, روحانیت نورانیت وہ ایک الگ چیز ہے. یہ المیہ ہے, یہ المیہ ہے. اب ظاہر ہے زیادہ المیوں پہ تذکرہ کروں گا اور درد دل کروں گا تو بہت بہت لمبی ہو جائے گی مجلس, اس لیے بس اتنا اشارہ کافی ہے. علم حاصل کیجئے علم کی خاطر, علم برائے علم, روح کے ارتقاء کے لیے. سبحان اللہ. علم حاصل کیجئے قربتاً اللہ, تب ہوگا تزکیہ نفس. یعنی کہ یہ سیکھ کے کیا کریں گے, پڑھ کے کیا کریں گے؟ مثلا کسی سے کہیے بھائی روزانہ مطالعہ کیجئے, تھوڑی سی تفسیر قرآن مسائل پڑھا کیجئے مطالعہ, میں کیا کروں گا؟ مجھے کسی مسجد میں نماز پڑھانی ہے, مجھے کوئی مجلس پڑھنی ہے, مجھے کوئی دین سے کھانا کمانا ہے, میں کیا مطالعہ کروں گا؟ اس کے کیا معنی ہے؟ آپ کو مجلس پڑھنی ہو یا نہ پڑھنی ہو, آپ کو نماز پڑھانی ہو یا نہ پڑھانی ہو, آپ کو دین سے کمانا ہو یا نہ کمانا ہو, جنت تو کمانی ہے, اللہ کی رضا تو حاصل کرنی ہے. عقل کی تعریف یہی کی گئی ہے, العقل ما عبد به الرحمن وقت و سبب الجنان. عقل تو وہ جوہر ہے جس کے ذریعے سے رحمان کی بندگی کی جاتی ہے اور جنت کمائی جاتی ہے. یہ ہے عقل. آپ عقل کی کیا تعریف سمجھتے ہیں؟ تو علم حاصل کیجئے قربتاً اللہ, قطع نظر اس کے کہ اس سے روزی روٹی ملے. روزی روٹی تو مل کے رہے کہیں نہیں جاتی. مولا علی علیہ السلام ہی کا جملہ ہے کہ جس طرح موت تمہیں تلاش کرتی ہے اس طرح تمہارا رزق تمہیں تلاش
کرتی.
خوب مضبوط عہد کر کے اٹھیے گا آج اپنے نفس سے. خواتین سن رہی ہیں, اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کریں گی, کس جذبے کے ساتھ, کس انگیزے کے ساتھ آپ اپنے بچوں کی تربیت, آغوش کے پالوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ علم حاصل کرو قربتاً اللہ, علم حاصل کرو خوشنودی خدا کے لیے, علم حاصل کرو رضا حق کے لیے, علم حاصل کرو نفس کو پروان چڑھانے کے لیے, علم حاصل کرو روح کو قوت بخشنے کے لیے, قربتاً اللہ. اور اب دوسرا جملہ تیزی سے عرض کر دوں, وہ بھی مرحلہ, محبت کرو قربتاً اللہ. इसलिए जौहर दीन तारीफ दीन में शामिल है अद्दीन हुवल हुब्बु फिल्लाह वल बुग्ज़ु फिल्लाह। फिल्लाह के क्या मानी होते हैं, ये बहुत बड़ी, ये उससे बड़ी रियाजत है। क़ुर्बतन इलल्लाह इल्म हासिल करने से ज़्यादा बड़ी रियाजत, रियाजत मेहनत, सैर व सलूक रियाजत। लोग रियाजत के नुस्खे मांगते हैं, दस्तूरुल अमल, एक लफ्ज़ है, सिर्फ एक लफ्ज़, खुदा की खातिर मोहब्बत करना सीख लो, सबसे बड़ी रियाजत है। हम किससे मोहब्बतें करते हैं, जो आयत परसों मैंने पढ़ी थी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तो मोहब्बत बहुत बहुत इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। मोहब्बत किसे कहते हैं, मोहब्बत कैसे करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। लोग समझते हैं हम औलाद से मोहब्बत कर रहे हैं, माँ बाप से मोहब्बत कर रहे हैं, अजीज़ों से मोहब्बत कर रहे हैं, शौहर जौजा से मोहब्बत करता है, जौजा शौहर से मोहब्बत करती है। अरे ये सब मोहब्बत नहीं है, ये सब तो फितरी जिबिल्ली तकाजे हैं। ये वो मोहब्बत नहीं है जिस पर इंसान नाज करे। गौर फरमा लें आप, अपने बच्चों से जानवरों को भी कौन सोता है, नहीं होता है, ये दरिंदे जानवर, वाइल्ड लाइफ मुताला कीजिए, ये दरिंदे जानवर, शेर शेरनी दूसरे को चीर फाड़ के खा जाते हैं, पी जाते हैं उसका लोग, अपने बच्चे की हिफाजत करते हैं या नहीं करते हैं? हर जानवर अपने बच्चे का ख्याल रखता है, परिंदे उड़ते हैं इधर उधर, अपने मिनकारों में दाने लेकर आते हैं अपने पोटे में, और किस तरह आके बच्चे के मुँह में मिनकार में चुगाते हैं दाना। तो इस बच्चे से उस माँ को मोहब्बत है या नहीं, उस बाप को मोहब्बत है या नहीं। और हमारे यहाँ ये माँ बाप की औलाद से मोहब्बत, औलाद की माँ बाप से मोहब्बत, बीवी की शौहर से मोहब्बत, शौहर की बीवी, ये वो मोहब्बत नहीं है जिस पर इंसान नाज करे। वो मोहब्बत जो इंसान बहैसियत इंसान जिस पर नाज कर सकता है, वो वही मोहब्बत है जिसे कहते हैं मोहब्बत फिल्लाह, अल-हुब फिल्लाह, यानी जहाँ मखलूक खुदा को देखा इस एहतराम में कि खुदा की मखलूक है उसका एहतराम किया, उसका लिहाज़ किया, चाहे वो दोस्त हो या बज़ाहिर हमारा मुखालिफ। यह है रियाजत नफ्स, यह है फ़र्क अली में और अली के दुश्मनों में, यह है मोहब्बत अहले बैत में, यह है फ़र्क अहले बैत में और अहले बैत के मुखालिफीन में। एक सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद, एक और बलंदर सलावात, अब ये जो तस्करे होते हैं अक्सर औलियाउल्लाह अल्लाह के बंदों के लिए इंसान कामिल थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, वही मशहूर रिवायत जो सबके जहनों में, अभी उसका मसदर ना पूछिएगा, मगर वो उसके मुशाबे बहुत से वाक़यात हैं जो निसाबी किताबों में चली आ रही हैं। एक बूढ़ी, एक नादान औरत, काफिर औरत, मुशरिक औरत, रोज़ाना हुजूर के साथ गुस्ताखी करती है, और एक दिन वो गुस्ताखी नहीं करती तो हज़रत पूछने क्या हुआ उसे, तो वो बीमार है। अच्छा बीमार है, चलो हम इयादत के लिए चलते हैं। वो दुश्मन है, रोज़ाना गुस्ताखी कर रही है, ये है मोहब्बत फिल्लाह। वो मेरे साथ गुस्ताखी कर रही है नादानी की बिना पर, जहालत की बिना पर, मेरी मारिफत नहीं रखती, मैं तो हक की मारिफत रखता हूँ, मुझे तो मालूम है कि ये अल्लाह की मखलूक है, मुझे तो भेजा गया है उसकी तरबियत के लिए, मुझे तो भेजा गया है उसकी हिदायत के लिए, इसलिए मुझे मेरे दिल में उसका बुग्ज़ नहीं होना चाहिए, कीना नहीं होना चाहिए, हसद नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं मोहब्बत फिल्लाह, अल-हुब फिल्लाह। हमारे यहाँ क्या है, मौलाना साहब किसी को टोक दें जरा सा, जरा सा टोक किसी मसले पर, शरी मसला है, ज़रूरी मसला है। मसला मुझे याद है अपने बचपन का वाकया, मस्जिद में एक साहब आए, मस्जिद के ट्रस्टीज़ में से थे और मैं उनका बहुत एहतराम करता था, वो मुझे बहुत शफ़क़त फरमाते थे, मैं बच्चा था उनके आगे। लेकिन मैं नजफ अशरफ से आया था तो कुछ अहकाम पढ़ के आया था, मैंने देखा कि वो बेल्ट बांधे हुए हैं और नमाज के लिए खड़े हो गए। तो जब नमाज हो गई फ़ौरन तो मैं नहीं टोक सकता था, बाद में मैंने तन्हा उनसे गुजारिश की कि भाई आपसे ही गुजारिश है। कहाँ फरमाई का मैं तन्हा अर्ज़ करना चाहता हूँ, आइए बेटा। वो बिल्कुल गोशे में ले गए, मैं था वो थे तीसरा कोई नहीं था। मैंने कहा मैं डरते डरते आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, ये जो बेल्ट है पता नहीं कि ये चमड़ा हलाल है पाक है नजिस है हराम है क्या है। वैसे भी मुस्तहब है कि अगर नमाज की हालत में हम लोग भी जो पटका बांधते हैं या बंदे कबा, तो मुस्तहब है कि नमाज में इसे खोल दिया जाए और चे जाए कि जहाँ मुश्तबा हो मालूम हो कि ये चमड़ा जो है वो सही नहीं है तो इसे निकाल देना चाहिए और उसके बाद नमाज पढ़नी चाहिए। उन्होंने सुन लिया, लेकिन दूसरे दिन से मेरे भी मुखालिफ हो गए, मेरे वालिद के भी मुखालिफ हो गए काफ़ी दिनों तक। अब बाद में मैंने अर्ज़ किया भाई ये किताब लीजिए देख लीजिए सब कुछ, मगर वो राज़ी होने का नाम नहीं, मेरे सलाम का जवाब नहीं देते थे। अब ये एक मिसाल दी मैंने, अब इस पर कयास कर लीजिए। मुझे अपनी बीती हुई भी बता रहा हूँ, अब उनका इंतकाल हो गया, परवरदिगार उनके दराजात बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहरहाल मोमिन थे, मुहिब अहले बैत थे, अगर मुझे मेरे सलाम का जवाब नहीं देते तो क्या हुआ। मैंने उन्हें बख़ातिर अहले बैत माफ़ कर दिया। मैं हमेशा ऐसे ही दुआ करता हूँ, अपने सख्त से सख्त दुश्मन के लिए भी कहता हूँ परवरदिगार तू गवाह है, मेरे दिल का भी हाल जानता है, उनके दिल का भी हाल। अगर वो अहले बैत के सच्चे वफादार हैं तो मैंने उन्हें माफ़ किया, तू भी माफ़ कर दे, मेरे दिल की तशफ़ी तू करने के लिए काफ़ी है। आदमी इंतकाम लेता क्यों है दिल की तशफ़ी के लिए, इंतकाम किस लिए लेता है। उन्होंने घूर के देखा है तो मैं भी कहर की नज़र से देखूँगा, उन्होंने ये कहा है तो मैं वो कहूँगा, उन्होंने ये किया है तो मैं वो करूँगा। ये नफ्स की तशफ़ी होती है, तशफ़ी बेहतरीन तशफ़ी करने वाला परवरदिगार है। मुमकिन नहीं है कि इंसान अपने नफ्स और रूह की बुलंदियों को डिस्कवर करे, बुलंदतरीन मकामात को, जब तक के अल्लाह की खातिर मोहब्बत करने का गुर न सीख ले, हुनर न सीख ले, ये मलका न पैदा कर ले, ये जौहर न पैदा कर ले। अल-हुब फिल्लाह, तो दो नुस्खे याद रखिएगा आज। नफ्स को अगर परवान चढ़ाना है और इत्मीनान नफ्स की दौलत पानी है तो दो चीज़ें हासिल करने की कोशिश करें, दो चीज़ें अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें, एक इल्म बख़ातिर खुदा, एक मोहब्बत बख़ातिर खुदा। अगर ये चीज़ पैदा हो गई तो नफ्स का वो सफ़र तय हो जाएगा कि आप भी किसी न किसी रुतबे में नफ्स मुतमइना के दर्जे तक पहुँच जाएंगे। एक सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद। हाँ बस ये सारी तमहीद अगर जहन में रही तो पहले ज़रा गौर कीजिए कि अल्लाह की खातिर मोहब्बत करना आसान वाक़ नहीं है। तो ये मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के जो मसाइब हैं, और मसाइब तो मसाइब हैं, मैंने देखा है जो बामारिफत हजरात हैं जब हम इनके फ़ज़ाइल पढ़ते हैं तो बहुत सी आँखें अश्कबार हो जाती हैं। क्यों? जब हम कोई फजीलत पढ़ते हैं तो उन्हें अंदाज़ा होता है क्या चीज़ बयान हो रही है, किसका किरदार बयान हो रहा है, कितना मुश्किल है ये मरहला, कितना मुश्किल है ये मरहला कि इंसान खुद अपने पेट पर पत्थर बांध ले और अपनी कमाई हुई दौलत फकीरों में बांट दे। और ये जो अक्सर आती है रिवायत अहले बैत के लिए, रसूल पेट पर पत्थर बांधे रहते थे तीन दिन दिन के फाके से, अली पेट पे पत्थर बांधे रहते थे तीन तीन दिन के फाके से, हसनैन तीन तीन दिन गुजर जाते थे फाके से, बचपन में फाके पर फाके हो रहे हैं, क्या ये वाकई नादार हजरात थे। तवज्जो रखिएगा, ये जितनी रिवायतें पढ़ी जाती हैं बार बार, क्या ये नादार थे, ख़ानदानी तौर पर फ़कीर थे, मुफलिस थे, नादार थे, और क्या ये कमाने की कुदरत नहीं रखते थे, क्या ये कमाने की फिरासत नहीं रखते थे, ना खानदानी तौर पर नादार थे, ना कुदरत नहीं रखते थे, ऐसा भी नहीं है, ना ये कि फिरासत नहीं रखते थे, फिरासत रखते थे, कुदरत रखते थे, ख़ानदानी तौर पर गनी थे, मुस्तगनी थे, सब कुछ थे, अपनी दौलत फ़कीरों में लुटा कर अपने पेट पर पत्थर बांधते थे।
ये
इन फवाइल को सुनकर लोग अश्कबार हो जाते हैं, मैंने देखा। अब बस एक जुमला तसलसल है, तमाम मासूमीन का किरदार यही है, तसलसल है। आज जी चाह रहा था कि मैं हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम फ़ज़ाइल पढ़ता चला जाऊँ, आपके मौजज़ात, लेकिन बहरहाल समेट के गुफ्तगू अर्ज़ कर रहा हूँ। इस रोशनी में तमाम मासूमीन का किरदार समझ में आएगा। जनाब जहरा, फ़ातिमा जहरा सलामुल्लाह, ये जो रिवायत में है कि बीबी जहरा के लिए लेकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम शिकवा गए, गिला गए, किसके पास? रसूल के पास, कि चक्की पीसते पीसते बीबी के हाथों में छाले पड़ गए, रोटियां पकाते पकाते बीबी के हाथों में छाले पड़ गए, घर का काम बहुत है। अब ज़रा ठहरिए, रिवायत सुन लेते हैं आप, कितने अफराद थे घर में? दो बच्चे हसन हुसैन, दो बच्चियां, वो भी हिफ्ज़ मरातिब, देखिए उम्र 7 बरस, 5 बरस, 4 बरस, 2 बरस, एक ख़ुद बीबी, एक मौला अली। वा जो कुनबा था वो तो इतना ही था ना, फिज़ा भी कनीज थी, और भी बाज़ कनीज़ें थीं, और भी बाज़ ग़ुलाम थे, तो इतना काम के हाथों में छाले पड़ जाएं, ये किस तरह मुमकिन था? और ख़ुद इनकी कैफियत ये तो नहीं थी कि ज़्यादा खाते थे, पुरखोर थे, रोज़ों पे रोज़े रखते थे, खाते थे तो 3 निवाले से ज़्यादा नहीं खाते थे। और हमारे यहाँ एक रोटी से ज़्यादा अली नहीं तनावुल फरमाते थे कभी, एक रोटी से ज़्यादा जहरा नहीं खाती थी, तो 4 या 5 या 3 रोटियां पकाने में क्या हाथ में छाले पड़ जाते थे? इसके मानी यह है कि अली और जहरा के घर से इतना खाना अक्सर पकाया जाता था जो मसाकीन और फुकरा में तकसीम किया जाए, और उसके बाद ये भूखे रह जाते थे। यह है घराना, यह है घराना। और हमारे यहाँ तसव्वुर कीजिए, हर रिवायत पर दिरायत की रोशनी में, अक्ल की रोशनी में, इतना इतनी सबील लगी रहती थी। आप लंगर, इनके यहाँ लंगर लगा ही रहता था, फुकरा आते थे, मसाकीन आते थे, बेनवा आते थे, नादार आते थे, और कोई इस दर से खाली हाथ वापस नहीं जाता था। ये तमाम मासूमीन की सीरतें हैं। घर से यानी देखिए मरातिब, मरातिब, अल्लाहु अकबर, यह सीरत, यह सीरत मासूमीन, यह मौजज़ा ज़िंदगी का, मौजज़ा यह दर खैबर उखाड़ना मौजज़ा है, ख़ुद अपने पेट पर पत्थर बांधना और अपने ज़ोर बाजू से कमाई हुई दौलत नादार को दे देना, दोनों में कौन सा बड़ा मौजज़ा है? कौन सा बड़ा मौजज़ा है? जहरा घर में रोटी पकाकर, खाना पकाकर मसाकीन को तकसीम करती थी, और उसके बावजूद अली रात की तारीकी में अपनी पुश्त पर रोटियां लेकर, दाना लेकर, गंदुम लेकर, जौ लेकर उन घरों में तकसीम करते थे जो नादारों के घर थे। तवज्जो फरमा रहे हैं, हर मासूम की सवाने उम्री में ये मिलेगा कि जब वफात पाई है, शहादत हुई है और आपको गुस्ल दिया गया है, तो पीठ पर घट्टे पड़े हुए थे, निशान पड़े हुए थे। क्यों मालूम है? रातों की तारीकी में खुद जाकर तकसीम करते थे नादारों में रिस्क। तवज्जो, ये है मासूम किरदार, ये है मासूम किरदार। यहाँ पर ठहर कर फिर एक जुमला अर्ज करूँ, आप ये सादा सा पढ़ के गुजर जाऊँ और आप सुन के गुजर जाएँ। अली के पास कितने गुलाम थे, कितनी कनीज़ें थीं, हमेशा मासूमीन के यहाँ गुलामों कनीज़ों की कमी नहीं रही। बहुत से घर ऐसे होंगे जहाँ कनीज़ों से भेजा जाता होगा, बहुत से घर ऐसे होंगे जहाँ गुलामों के हाथ से भेजा जाता होगा, बहुत से घर फिर भी वो होंगे जहां खुद लेकर जाते थे। ये है करम मासूम। इसे कहते हैं कि मतन तारीख में बैना सुतूर पढ़िए कि सीरत मासूम की क्या है। तारीख में ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, बैना सुतूर पढ़ें। एक लफ्ज लिखा हुआ है, अली पेट पर पत्थर बांधते थे, क्यों? भूख से। आप तस्वीर करें, अली के पेट पर पत्थर बांधने के मानी क्या होते? नादार थे, फकीर थे, कमाना नहीं जानते थे, क्या मुश्किल थी? मुश्किल क्या थी? सुन ली रिवायत, कोई मुश्किल नहीं थी। अब अर्ज करूं दिरायत और तारीख की रोशनी में, मदीना मुनव्वरा से लेकर यम्बो, आज भी जो लोग सऊदी अरब के जोग्राफिए से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं यम्बो कहाँ है। यम्बो आज भी एक शहर है, इंडस्ट्रियल स्टेट है, वहाँ की इंडस्ट्रियल सिटी है। यम्बो तक, कहाँ मदीना कहाँ यम्बो, मदीने से लेकर यम्बो तक हज़ारों बाग अली इब्ने अबी तालिब ने अपने हाथ से कुएँ खोद कर, नखलिस्तान लगा कर, बाग को बाग लगा कर और फिर उसे वक्फ कर दिया मसाकीन और फुकरा के लिए। जिसने इतने बाग लगा, और ये तारीख में मौजूद है, जिसने इतने बाग अपने हाथ से लगा कर फुकरा के लिए वक्फ किए हों, वो अपने पेट पर पत्थर बांधे हुए है। ये पत्थर दरे खैबर उखाड़ने से ज्यादा बड़ा मौजजा है। मौजजात मासूमी, मौजजात मासूमी। बस यही सीरत, यही किरदार, यही रिवायत, यही ट्रेडिशन, यही इल्म इलाही, यही हुब फिल्लाह। ये पूरी रिवायत जब मुजस्सम होती है तो एक मंजिल में आके इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का वजूद सामने आता। इमाम रज़ा के कौली मुजज़ात और फ़ेली मुजज़ात बहुत हैं, बहुत हैं, बहुत हैं। अब वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं। जब आप पूरी तारीख अगर गौर से पढ़ें और बैन सुतूर तारीख के बयानात में गौर करें तो दुश्मन के हाथ की लिखी हुई तारीख भी, दुश्मन के कलम की लिखी हुई तारीख भी गवाही देगी कि आपके ज़माने में आपसे बड़ी कोई दूसरी शख्सियत नहीं थी। हर एतबार से, इल्म के एतबार से, रूहानियत के एतबार से। यानी अगर नस न हो, हमारा अकीदा न हो, सिर्फ इंसान अपनी अक्ल से काम ले, आम इंसान भी, और तारीख को सही तौर पर पढ़ना जानता हो, तो तारीख पढ़कर वो इसी नतीजे पे पहुँचेगा कि उस अहद में इमाम रज़ा के अलावा कोई मुस्तहिक नहीं था कि उसे इमाम कहा जाए। वो इमाम थे, हर एतबार से इमाम थे, इल्म में, किरदार में, ईसार में, तकवा में। और जब चले हैं आप मदीने से मर्व की तरफ, कदम कदम पर मौजज़ात ज़ाहिर हुए। बस अब बयान की गुंजाइश नहीं है, ताकत नहीं है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मदीना छोड़ना नहीं चाहते थे। इमाम की शख्सियत में भी बतौर ख़ास, इजाज़त दीजिए कि ये रिवायत ज़िक्र करता हुआ आगे बढ़ूं, बतौर ख़ास इमाम रज़ा की शख्सियत में आपका इल्म बहुत नुमायाँ हैसियत रखता है। और एक इत्तेफ़ाक़ ये है, बारह इमामों की फहरिस्त में जिन जिन इमामों का नाम अली है उनकी शख्सियतों में अली अव्वल से बड़ी मुशाबहतें हैं। अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम से बड़ी मुशाबहतें हैं, बड़ी मुशाबहतें, कम नहीं, बड़ी मुमासिलतें और मुशाबहतें हैं। मिन जुमला उनके इल्म, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने सवाल किया हो और आपने कहा हो अच्छा बाद में जवाब देंगे। जिसने जब जो पूछा, घर में, बाजार में, मस्जिद में, सफर में, हजर में, दरबार में, फौरन जवाब इनायत फरमाया। और इसीलिए किसी और ने नहीं, अल्लाहु अकबर। बस दो फकरे रिवायत के हैं, पूरी रिवायत नहीं पढ़ूंगा। हमारा मजहब और ये इदारा, इदारे जाफरिया में बैठे हुए, हमारा मजहब मुअन्वन और मनसूब है, मुंतसब है किससे? हज़रत इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम। हज़रत इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम खुद बहरे बेकरान इल्म थे। जाफर के मानी ही दरिया के, डिक्शनरी में लेक्सिकल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग, जाफ़र यानी दरिया। تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دریائے بے کران علم ہیں، لیکن آپ نے اپنے بیٹے امام موسیٰ الکاظم کی طرف دیکھ کر کہا ایک مرتبہ کہ سیولدو من ابنی ہذا ولدن، میرے اس بیٹے موسیٰ کی نسل سے موسیٰ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کی خصوصیت کیا ہوگی، وہ عالم آل محمد ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر، ذرا توجہ رکھیے گا، عالم آل محمد ہوگا. کبھی آپ تصور فرمائیں کہ یہ ترکیب کیا ہے، آل محمد یعنی محمد ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، علی ابن الحسین ہیں، یہ سلسلہ ہر ایک ان میں سے علم لدنی رکھنے والا ہے. اس پورے سلسلے میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ وہ عالم آل محمد ہوگا. اصل حیرت انگیز ترکیب ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں یا لیتنی کنت ادرکتو، کاش میں اتنی عمر پاتا کہ اس بچے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا. اللہ اکبر. امام جعفر صادق اپنے اس پوتے کو دیکھنے کی آرزو کر رہے ہیں. کیا منزلت ہے امام جعفر، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی. ایک صلوات پڑھیں. اب آپ کی جو اور فضائل ہیں، کمالات ہیں، مناظرے ہیں، برسر عام مناظرے ہیں، ایک ایک فقرہ، ایک ایک مناظرہ، ایک ایک سوال اور جواب، ظاہر ہے کہ اس کے لیے مستقل بحث چاہیے جس کے عادی آپ اور ہم نہیں رہ گئے. ہم لوگ تو بس نیری شاعری کے عادی رہ گئے. اسی امام مظلوم، امام معصوم، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہے، پیغام، میسج. فرماتے ہیں رحم اللہ امرأً احیا امرنا، پروردگار اس بندے کو اپنی رحمت خاص سے سرفراز فرمائے جو ہمارے امر کا احیا کرے. فرمایا کہ پوچھا گیا آپ کے امر کے احیا کے کیا معنی ہیں، کہا جو ہمارے علوم کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے. اور پھر فرمایا کہ لوگ اگر ہمارے محاسن کلام سے آشنا ہو جائیں تو خود بخود ہم سے محبت کریں گے اور اپنی نجات کی راہ پالیں گے. یعنی محاسن کلام معصومین، یعنی ایک ایک فقرہ، ایک ایک جملہ، ایک ایک حدیث لیں، اس پہ گفتگو کریں، بحث کریں، تحقیق کریں، مطالعہ کریں. معصوم فرما رہے ہیں امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کہ ہمارے کلام کو سنو اور ہمارے کلام کے محاسن اور اس کے کلام کی گہرائیوں کو پڑھو. بس اب اسی ایک حدیث پر غور کرتے رہیے گا. امام کو مأمون الرشید نے مجبور کیا کہ مدینہ چھوڑیں. بس دو تین جملے عرض کروں گا، آپ کی طبیعتیں آمادہ ہیں گریا کرنے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے، تابوت اٹھانے کے لیے. آپ اکثر سنتے ہیں نا، جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا تھا تو کیا کیفیت ہوئی تھی امام کی؟ یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے روایت، اور اکثر پڑھتا ہوں کہ جس شب آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہمیں مدینہ چھوڑنا ہے، اس شب تین مرتبہ قبر پیغمبر پر آئے. علامہ نراقی نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ چھوڑنا تھا تو آپ بیت الشرف سے نکلے، مسجد میں آئے، قبر پیغمبر پر آئے، دیر تک رہے، اور پھر حضور سے خدا حافظ کر کے چلے، دروازہ مسجد تک آئے، اور پھر جیسے طبیعت بے چین ہو گئی پھر پلٹ کے قبر پہ پہنچے، پھر دروازہ مسجد تک آئے، پھر پلٹ کے قبر تک پہنچے. یعنی متعدد بار امام رضا قبر پیغمبر سے جدا نہیں ہو سک رہے تھے. اپنا حوالہ نہیں دینا چاہیے ہر موقع پر، مگر میں ایک انسانی تجربے کو نقل کر رہا ہوں. ایک مرتبہ میں حرم امام رضا علیہ السلام میں مشرف ہوا، یہاں سے لندن سے گیا زیارت کے لیے، تین چار دن کا قیام تھا مختصر، جو آخری زیارت کے لیے گیا رخصت کے لیے، تو عجیب کیفیت تھی. اور وہیں میں یہ سوچ کر اشکبار ہوا اور امام کو مخاطب کر کے کہا, آقا میرا جی نہیں چاہ رہا ہے کہ آپ کے حرم کو چھوڑ کر, آپ کی زری کو چھوڑ کر میں واپس لندن جاؤں. واقعاً کس طریقے سے آپ نے مدینہ چھوڑا ہوگا, کس طریقے سے آپ نے نانا کی قبر مبارک کو چھوڑا ہوگا, کس طریقے سے حسین نے قبر کو چھوڑا ہوگا. تو یہ روایت میں نے آج دیکھی, علامہ نراقی نے لکھی ہے, بار بار امام رضا تشریف لے جاتے تھے اور واپس آتے تھے. بالآخر امام رضا نے مدینہ کو ترک کیا اور سفر طے کیا. سفر میں ہر مقام پر معجزات اور کمالات کا اظہار ہوتا رہا, یہاں تک کہ طوس پہنچے. جب طوس پہنچے تو سیدھے اس گنبد میں پہنچے جو مقبرہ بنا ہوا تھا ہارون الرشید کا, اور اس کی قبر کے سامنے ایک قبر کا نشان بنایا اور خوب گریا کیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا, یہ میری قبر یہاں بنے گی. تم کیا سمجھتے ہو, تم ہمیں مبارکباد دے رہے ہو کہ ہم ولی عہد بنائے جائیں گے, بہت جلد ہماری شہادت ہو جائے گی, زہر کے ذریعے سے ہمیں شہید کیا جائے گا. اس کے بعد آپ مرو تشریف لے گئے, تفصیلات سے آپ حضرات خوب آگاہ ہیں. مختصر مدت میں مامون نے وہ سازش تیار کر لی, وہ منصوبہ تیار کر لیا کہ ایک مرتبہ امام رضا کو طلب کیا اور زہر میں بجھے ہوئے انگور سامنے رکھے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ملازم سے یہ کہہ کے گئے تھے کہ میں جا رہا ہوں, اگر میں نکلوں اس کیفیت میں کہ سر پر ردا ہو تو سمجھ لینا مجھے زہر کھلا دیا گیا. امام تشریف لے گئے, مامون نے اس وقت بظاہر بہت احترام کیا, تعظیم تکریم بہت تملق سے پیش آیا, لیکن وہ زہر میں بجھے ہوئے انگور سامنے رکھ دیے اور بإصرار کہا, فرزند رسول اسے کھائیں, اسے تناول فرمائیں. امام نے کہا, نہیں میں اس وقت اسے نہیں تناول کر سکتا. امام نے انکار فرمایا اتمام حجت کے لیے, لیکن اس نے اصرار کیا, تاکید, تاکید جابرانہ, تاکید حاکمانہ. امام کو جب وہ چند انگور, تین دانے انگور, زیادہ نہیں, تین دانے انگور تناول فرمائے اور بس اس کے بعد طبیعت متغیر ہوئی, چہرے کا رنگ بدلا, سر پہ ردا ڈالی, اٹھے. مامون نے کہا, فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں؟ کہا, جہاں تو بھیجنا چاہتا ہے, جہاں تو بھیجنا چاہتا ہے میں وہیں جا رہا ہوں. تشریف لائے, سیدھے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے جہاں قیام تھا, اور اپنے ملازم سے وصیت کی, دروازہ بند کر دو, دیکھو ابھی میرا بیٹا آ جائے گا, میرا بیٹا آ جائے گا. جناب امام محمد جواد, محمد تقی مدینے میں تھے لیکن بعجاز وہاں پہنچے, بالکل اسی طرح جس طرح جناب امام زین العابدین ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, پاؤں میں بیڑیاں تھیں, اسیر تھے بظاہر, لیکن جب بنی اسد کا قافلہ آیا ہے امام حسین اور ان کے اصحاب کو دفن کرنے کے لیے, اور حیرت زدہ تھا کس کو دفن کریں, کہاں دفن کریں, کیسے دفن کریں, کس طرح پہچانیں کون سا لاشا کس کا ہے, کس طرح جمع کریں. حسین کا لاشا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے, آپ کو معلوم ہے کربلا میں چند لاشیں ایسے ہیں جنہیں دشمنوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. یہ روایتیں کم پڑھی جاتی ہیں, بہت کم پڑھی جاتی ہیں, لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے یہ روایت پڑھی, اور معتبر علماء نے لکھی, یہ جو دو عظیم جنازے لاشے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے کربلا میں, ایک حضرت عباس کا لاشا, ایک حضرت علی اکبر کا لاشا تھا جو آقا حسین کی شہادت کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ہے. علامہ طاہر سماوی نے یہ روایت بڑی تفصیل سے لکھی ہے, جب آقا حسین کی شہادت ہو گئی, آقا حسین کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا, تو پھر دشمنوں کی تشفی نہیں ہوئی, ان کا کینہ, ان کا حسد, ان کی دشمنی اس پہ مجبور کر رہی تھی, گئے دریا کی ترائی میں عباس کے لاشے کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. اسی لیے علامہ سید مہدی بحر العلوم, ان سے کسی نے پوچھا, یہ بتائیے آقا عباس کا قد تو بہت بلند تھا, بہت قوی تھے, بہت بلند قد تھا، لیکن ہم جب جا کے دیکھتے ہیں تو تعویذ قبر بہت چھوٹا ہے، مختصر سی قبر بنی ہوئی ہے۔ آپ تڑپ تڑپ کے رونے لگے، خوب گریا کیا، کہا تم نے عجب سوال کیا ہے، کیسے جواب دوں؟ تمہیں معلوم ہے دشمنوں نے عباس جری کے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، سید سجاد نے ان ٹکڑوں کو جمع کر کے ایک چھوٹی سی قبر میں دفن کر دیا۔ یہی کیفیت حضرت علی اکبر کے لاشے کے ساتھ ہوئی ہے، یہی کیفیت جناب علی اکبر جوان تھے، جوان رعنا، انسان کامل ہر اعتبار سے، جناب علی اکبر بھی انسان کامل تھے ہر اعتبار سے۔ بابا کی زندگی میں بابا کی آنکھوں کے سامنے تو صرف سینے پہ برچی کا پھل لگا تھا، لیکن جب آقا کی شہادت ہو گئی اور جب بیویاں اسیر ہو گئیں تو دشمنوں نے علی اکبر کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اسی لیے علی اکبر کی قبر چھوٹی سی قبر ہے، بابا کے پائین پا، آگے بابا کا کی قبر ہے، پائین پا حضرت علی اکبر کی قبر ہے۔ یہ قبریں جناب سجاد نے آ کر بنائی ہیں، بظاہر اسیر تھے، بظاہر دور تھے، لیکن تشریف لائے۔ اسی طرح جناب امام رضا کی جب شہادت واقع ہو گئی تو جناب امام محمد تقی علیہ السلام تشریف لائے، بابا کو غسل دیا، کفن دیا اور قبر میں اتارا، قبر میں اتارنے میں مدد کی کچھ دیر، جب تک مصلحت تھی ظاہر رہے، جب مصلحت نہیں تھی غیبت اختیار فرمائی، لیکن بابا کی قبر، بابا کو قبر میں اتارا۔ بس اب بطور تسلی، بطور تعزیت یہی جملہ عرض کر سکتا ہوں، جناب مولا امام محمد تقی کی بارگاہ میں آقا آپ نے غسل تو دیا، آپ نے کفن تو دیا، آپ نے بابا کا جنازہ شان سے اٹھتے ہوئے تو دیکھا، آپ کو کسی نے گریہ کرنے پر تماچے تو نہیں لگائے، مگر ہائے کربلا کا حسین کہ جس کے اوپر گریہ کرنے والی بچی کو گریہ نہیں کرنے دیا گیا، بلکہ مسلسل رخساروں پر تماچے لگائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائه وتسلیماً لامره۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، پروردگار ہماری اس عبادت اعضاء کو قبول فرما، پروردگار ان اعضاداروں کی مغفرت فرما، پروردگار ہمیں علم اور محبت سکھا دے، ہمارے وجود میں علم اور محبت کے تخم پروان چڑھا، پروردگار ہمارے ولی عاص کو اس نے ظہور عطا فرما، ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم ماتم